آج کی شب نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے. احتمال یہ ہے کہ آج کی شب بھی شب قدر ہے, شب نزول قرآن ہے, شب قدر ہے اور شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس اعتبار سے نہایت ہی سوگوار شب ہے, عبادتوں کی شب ہے اور خاص طور پر نزول قرآن نزول وحی کی شب ہے. انشاءاللہ کل سے باقاعدہ مجالس اذکار کا سلسلہ جاری رہے گا اور تین دن اس درس کو انشاءاللہ تین دن کے بعد 22 تاریخ سے پھر سے شروع کیا جائے گا. اور آج کی شب یقیناً کیونکہ نزول قرآن کی شب ہے, آج کے دن تفسیر قرآن کو تعطیل نہیں دی جا سکتی ہے. تفسیر قرآن اور قرآن مجید کے بارے میں غور و خوص آج کی شب کے اہم ترین اعمال میں سے, آپ اسے اعمال میں شمار کریں, یعنی قرآن مجید کی تلاوت آج کی شب اعمال میں شامل ہے. قرآن مجید کے تدبر اور تفکر آج کی شب کے اعمال میں داخل ہے, اور قرآن مجید کی تفسیر کا سننا اور بیان کرنا اعمال شب قدر میں شامل ہے. اور اکثر مفسرین نے شب قدر کو قرآن مجید کی تفسیر مکمل کی ہے. آپ معمولاً قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں اس کی آخری تاریخ اگر آپ دیکھیں کہ کس تاریخ میں یہ انہوں نے مکمل کیا ہے تفسیر کو, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مفسرین قرآن اور بزرگان قوم بزرگ علماء ہمیشہ قرآن مجید کو شب قدر کی شبوں میں مکمل کیا کرتے تھے, اور شب قدر کو تلاوت قرآن میں گزارا کرتے تھے. آج کی شب تلاوت قرآن کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ نزول قرآن کی شب ہے. ایک لمحہ بھی درک ہو جائے تو ہی معراج مل جائے گی, یعنی اس قدر تیز رفتار شب ہے کہ اس کا ایک لمحہ درک کرنا بھی انسان کو سینکڑوں سال کا سفر وہ طے کر لیتا ہے. اسی طرح سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس قربت سے اندازہ لگائیے, شب قدر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان اللہ سے کتنا دور ہوتا ہے عام دنوں میں, کہ ایک لہجے کے لیے بھی اگر پروردگار عالم ہماری انگلی چھوڑ دے تو ہم سینکڑوں برس پیچھے ہو جائیں گے, سینکڑوں سال پیچھے ہو جائیں گے. اب جو سینکڑوں سال پیچھے ہو گیا ہے اس کو بلانے کے لیے پھر تیز رفتار سواری کی ضرورت ہے, تاکہ اتنی دوری سے اس بندے کو بارگاہ میں بلایا جائے. اس کے لیے شب قدر رکھی گئی ہے, تاکہ شب قدر کس کے لیے, شب قدر صرف عرفا کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف شب قدر کو عرفا درک کر سکیں گے, مومنین درک کر سکیں گے, علماء درک کر سکیں گے, نہیں. شب قدر وہ شب ہے کہ جس شب کو اگر کوئی گناہگار بھی ہے, یعنی آج کی شب گناہگاروں کے لیے بھی ہے, بلکہ خاص گناہگاروں کے لیے آج کی شب ہے, کہ آج کی شب جو لوگ جو سینکڑوں سال دور ہے وہ لمحے چشم زدن میں اتنی تیز رفتار دور کو گزار کے پہنچ جائے بار کا رہتا ہے. ان کے لیے ایک موقع ہے جو سینکڑوں سال دور ہو گئے ہیں, ان کے لیے کہ یہ آج کی شب ہزار مہینوں سے افضل ہے. ہزار مہینے, 12 مہینے میں ایک سال ہوتا ہے, 12 مہینے میں ایک سال ہوتا ہے, تو آپ لگے کتنے سالوں سے افضل ہے, دنوں سے نہیں, راتوں سے نہیں, مہینوں سے نہیں, کتنے سال ہا سال سے یہ شب افضل ہے. تو جو سال ہا سال دور ہو گیا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی چشم زدن میں جب اتنی قربت ہو سکتی ہے تو چشم زدن میں اتنی دوری بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے ائمہ نے کہا لا تکلنی, کہ اے پروردگار مجھے مت چھوڑ دے چشم زدن کے لیے بھی اپنے حال پر, کیونکہ اپنے حال پر اگر چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اتنی دور ہم نکل جائیں گے, کیونکہ اس بلندی سے جب ہم گریں گے تو چشم زدن میں کتنے کتنے میل نیچے گر جائیں گے. اور جبکہ شیطانی کشش ہم کو کھینچ رہی ہو پوری طاقت کے ساتھ اور ہم اس بلندی پر ہوں اور اس بلندی سے جب ہم گریں گے تو کتنی دوری پہ چلے جائیں گے. بہت بہت بلندی سے گرنے والے بہت پستی میں گر جاتے ہیں چشمے زدن میں, اتنی بلندی سے اگر کوئی گرے گا تو لہٰذا اتنی بلندی سے نہیں گرنا چاہیے. اور ان لوگوں کے لیے بہت افسوس ہے کہ جو اتنی بلندیوں پر پہنچ کے گرتے ہیں. انشاءاللہ شبائے قدر ہے, شبائے شہادت ہے, اس میں عرض کیا جائے گا کہ کیسی کیسی بزرگ بلند اصحاب والی شخصیتیں ان بلندیوں سے نیچے گری ہیں, جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی جلیل القدر مرتبے پہ پہنچنے والی شخصیتیں بھی ایک دن اس بلندی سے گریں گی. مکے کے مسلمان بھی ایک دن ان کی نگاہوں میں بھی بیت المال کی چمک اور سکوں کی جھنکار انہیں بھی متاثر کر دے گی, یہ کسی کو یقین نہیں تھا. ایسا بھی ہوا ہے, وہ لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں جن کے بارے میں کسی نے گمان بھی نہیں. آج تک بھی مسلمانوں کو یقین نہیں آ سکتا, اور کیسے یقین آئے گا ان کے بارے میں کہ جنہوں نے شیب ابی طالب کی سختیاں جھیلی ہیں, جنہوں نے مشرکین کا بائیکاٹ جھیلا ہے, جنہوں نے نبی کریم کے ساتھ مکے کی سخت ترین گرمی کو جھیلا ہے, سخت ترین حالات سے مقابلہ کیا ہے, وہ لوگ جو جن کے سامنے نہ اقتدار تھا, نہ سکوں کی جھنکار تھی, نہ دولت تھی, نہ اقتدار, اس وقت انہوں نے حضور کے ہاتھوں پر اسلام لایا تھا, ان کے بارے میں کون شک کر سکتا تھا کہ جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, کہ رسول کے ساتھی بھی ایسے نکل سکتے ہیں, کسی کو یقین نہ تھا. رسول کے ساتھی بھی بہک سکتے ہیں, کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا. ان بلندیوں پہ پہنچ کے کوئی گر سکتا ہے, بزم رسول میں بیٹھنے کے باوجود بھی کسی کے اندر بدبو آ سکتی ہے, یہ ایسا کسی نے گمان نہیں کیا تھا. رحمت للعالمین کے سائے میں رہ کر بھی کوئی رحمت سے دور ہوگا, چراغ تلے اندھیرا ہوگا, کسی کو یقین نہیں تھا. کسی کو یقین نہیں تھا کہ چراغ تلے بھی اندھیرا ہو سکتا ہے. جہاں دور دور کے لوگ ایک دیدار کو ترس رہے تھے, یہاں روز کے بیٹھنے والے ایمان سے انحراف کر جائیں گے, کسی کو یقین نہیں تھا. سینکڑوں سال دور ہو گئے چشم زدن میں, انبیاء نے فریادیں کی ہیں, پروردگار ہمیں اپنے حال پہ مت چھوڑ دے, اگر ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دیں تو اتنے دور ہو جائیں گے, اتنے اندھیروں میں گم ہو جائیں گے کہ پھر وہاں سے لوٹ کر آنا مشکل ہو جائے گا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, یہ جناب یوسف کہہ رہے ہیں, پروردگار یقیناً نفس ہمارا برائیوں کی طرف کھینچنے والا ہے, مگر یہ کہ جس پر اللہ کا رحم ہو جائے بس وہی بچ سکتا ہے. جس پر اللہ کا رحم ہو جائے وہی, یعنی انبیاء کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو ہم بھی بہک سکتے تھے. اگر ہم پر اللہ کا رحم نہ ہوتا, اگر اللہ کی خاص رحمت ہمیں اپنے لپیٹ میں نہ لے لیتی تو پھر ہمارا بھی بچنا مشکل تھا. تو یہ انبیاء نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے حال پر مت چھوڑ دے. اگر ہم اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل ہو جائیں گے تو یہ غفلت ہمیں بہت دور سینکڑوں دور لے جائے گی, پھر وہاں سے ہمارا لوٹ کر آنا نہایت ہی مشکل ہو جائے گا. اب جب واپس لوٹیں گے تو اندازہ ہوگا کہ واپس لوٹنا کس قدر مشکل ہے, اللہ کا راستہ کس قدر ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو بہت دور جا چکے ہیں, تو وہاں سے لوٹ کے آنا مشکل ہوتا ہے. لہذا ایک لمحے کے لیے بھی ہم اگر غافل ہو جائیں یا بھول جائیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ آیہ کریمہ جس کی کل تلاوت کی گئی تھی وہ نہایت ہی اہم ترین آیہ کریمہ تھی, اور اس کے بارے میں بہت سارے مطالب تھے جو رہ گئے, کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے ہوا نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو ہوا کہتے ہیں اس چیز کو جو خدا کے مقابلے میں آئے, ہا ہر وہ چیز جو خدا کے مقابلے میں آئے وہ ہوا ہے, اور یہ ہوا پرستی جو ہے, یہ ہوا پرستی, نفس پرستی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے, انسان کو غافل کر دیتی ہے. یہی سب چشمے کفر ہے, سب چشمے الہاد ہے, کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ کفر سے قریب ہو جاتا ہے, الہاد سے قریب ہو جاتا ہے, نا انصافیاں اور جو ہے بے عدالتی کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو ہوا پرستی یعنی ایک گناہ نہیں ہے, بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. ہوا پرستی انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے, شرک میں مبتلا کر دیتی ہے, غافل کر دیتی ہے, سر چشمے غفلت ہیں. اور اسی ہوا پرستی سے انسان منحرف ہوتا ہے, انحراف جو پیدا ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہوا پرست ہو گیا ہے, نفس پرست ہو گیا, خدا پرستی چھوڑ دیا. اگر چشمے زدن کے لیے بھی خدا پرستی کو چھوڑ کر انسان غافل ہو جائے, ہر وہ چیز جو یاد الہی سے غافل کرتی ہے, اسی لیے اس کو حرام کہا گیا ہے اور گناہ کہا گیا ہے. ہر وہ چیز گناہ ہے جو انسان کو یاد خدا سے غافل کر دیتی. تو انسان کو ہمیشہ یاد خدا میں رہنا, یاد خدا میں رہتے ہوئے نوکری بھی کر سکتا ہے, یاد خدا میں رہتے ہوئے سودا سلوک بھی خرید سکتا ہے, یاد خدا میں رہتے ہوئے سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر یاد خدا کو چھوڑ کر اگر مسجد میں بھی بیٹھا رہے تب بھی جو ہے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, میں نے کہا عرض کیا تھا نا کہ لوگ مسجد کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں, مسجد بچانے کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں, مسجد کی خاطر خدا چھوڑ دیتے ہیں, مسجد کی خاطر ایمان چھوڑ دیتے ہیں, مسجد کی خاطر اخلاق چھوڑ دیتے ہیں, مسجد کی خاطر جو ہے وہ ہر وہ چیز کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے لیے خدا چھوڑ دیا جائے یہ بہتر ہے, یا خدا کی خاطر مسجد چھوڑ دیا جائے یہ بہتر ہے؟ کہ ہم خدا کی خاطر مسجد چھوڑ دیں, خدا کی خاطر منبر چھوڑ دیں, خدا کی خاطر محراب چھوڑ دیں. یہی تو بات امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے, پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا, اور جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کیا کھو دیا ہے. اگر خدا مل گیا تو پھر اس نے کیا کھویا, نہ اس نے مسجد کھوئی ہے, نہ اس نے مدرسہ کھویا ہے, نہ اس نے ممبر کھویا ہے, نہ اس نے محراب کھویا ہے, نہ اس نے جنت کھوئی ہے, نہ اس نے توبہ کھویا ہے, نہ اس نے سدرا کھویا, کچھ بھی نہیں کھویا. اس نے جنت کھویا ہے, اس نے قرآن کو کھو دیا ہے, اس نے اہل بیت کو کھو دیا ہے, نہیں اس نے کچھ بھی نہیں کھویا جس نے خدا کو پا لیا ہے. اور جس نے خدا کو کھو دیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں پایا, نہ اس نے رسول کو پایا, نہ اس نے اہل بیت کو پایا, نہ اس نے مسجد کو پایا, نہ اس نے ممبر کو پایا, اس نے کچھ بھی نہیں پایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں پایا. خدا ہے تو سب ہے, خدا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا خدا کے مقابلے میں جو ہے وہ ہوا پرستی ہے. اب ہوا پرستی جو ہے وہ خدا پرستی نہیں ہے, ہوا پرستی خدا پرستی نہیں ہے. اگر مسجد کو ہوا پرستی کے طور پہ مانا جا رہا ہے تو پھر وہ ہوا پرستی ہوگی, خدا پرستی نہیں ہوگی. اسی لیے اس مسجد کو ڈھا دینے کا حکم ہوا جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھی گئی تھی. مسجد زراعت کو توڑ دینے کا حکم دیا حضور نے. مسجدیں بھی کبھی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے, مسجد بھی کبھی تابوت بن سکتی ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں جو مسجد بنائی جاتی ہے اسی کو مسجد زرار کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں بنائی گئی تھی, مسجد کی بنیاد ہی سازش پہ رکھی گئی تھی. خدا کے دین کو مٹانے کی خاطر جو مسجد بنائی جائے وہ مسجد نہیں, خدا کے خلاف جو مسجد بنائی جائے وہ مسجد نہیں ہے. اس کا نام مسجد ہے مگر وہ حقیقت, کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے مقابلے میں جو چیز لائی جاتی ہے وہ تابوت بن جاتی ہے. مسجدیں خود اللہ کے مقابلے میں نہیں آتی ہیں, ہم اور آپ لے کے آتے ہیں. تو مسجدیں شکایت کریں گی کہ ہم نہیں آئے تھے تیرے مقابلے میں, انہوں نے لانے کی کوشش کی. تو یہ دوہرا جرم ہوا. یہ یہ ہوا پرستی سرچشمے فساد ہے. لو اتبع الحق علی احوائهم لفسدت السماوات, کہ اگر باطل کی پرستش شروع کر دی جائے, اگر جو ہے حق باطل کی اتباع کر لے, اگر حق ان کے ہوا و ہوس کی اتباع کر لے تو پھر زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے, یعنی زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے, زمین و آسمان برباد ہو جائیں گے اگر ان کے ہوا و ہوس کی اتباع کر لے. تو حق اگر ان کے ہوا و ہوس کی اتباع کر لے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے. اور یہی ہوا پرستی سرچشمے افسوس ہے. غصہ کرے گا, غصہ پیے گا وہ انسان جو ہوا و ہوس میں مبتلا ہوگا, وہ کافی افسوس ملے گا جو ہوا و ہوس, یعنی اس کی حق میں پشیمانی ہوگی, وہ پشیمان ہو جائے گا اس لیے کہ ایک دن وہ بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہوگا. ہوا پرستی جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے, اور یہ ہوا پرستی فتنے کا آغاز ہے اور بدعتوں کی ایجاد اسی ہوا پرستی کی دین ہے. ہوا پرستی کی بنیاد پر بدعتیں وجود میں آتی ہیں, فتنے وجود میں آتے ہیں, اختلافات وجود میں آتے ہیں. جتنے جھگڑے ہوئے ہیں سب ہوا پرستی کی وجہ سے ہوئے ہیں. دو عالم اگر ایک گاؤں میں ہو تو جھگڑا ہوتا ہے نا, لیکن اگر 40 انبیاء بھی اگر ایک گاؤں میں ہوں تو جھگڑا نہیں ہوگا. کیوں ایسا ہے؟ وہ اس لیے کہ جہاں ہوا پرستی بیچ میں آ جائے گی وہاں جھگڑا ہوگا, جہاں ہوا پرستی درمیان میں نہ آئے وہاں سالہا سال کی دوستی بھی جو ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتی. اس لیے کہ جو چیز دوستی کو توڑنے والی ہے وہ ہوا پرستی ہے, جو چیز اختلاف کو جنم دینے والی ہے وہ ہوا پرستی ہے, جو چیز رشتوں کو توڑنے والی ہے وہ ہوا پرستی ہے, قوم و ملت میں جو چیز فساد ڈالنے والی ہے وہ ہوا پرستی ہے. آپس کا اختلاف اور جھگڑا ہوا پرستی کی دیر, اگر یہ ہوا پرستی درمیان سے ہٹ جائے تو اختلافات قوم کے ختم ہو جائے. یہ سارے اختلافات ہوا و ہوس کی دین ہیں. حق پرست لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کے شانے سے شانہ ملا ہوا ہوتا ہے. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جن کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے, وہ جھگڑا نہیں کرتے. جھگڑا جو ہے علم کی بنیاد پہ نہیں, جہل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اختلاف کی جڑ جہل ہے, نادانی ہے, خدا سے غفلت ہے. اختلاف ایک برا جرثومہ, ایک جراثیم ہے جو گندگی میں پیدا ہوتا ہے. اختلافات, بدعتیں, فتنہ, فساد, یہ ساری چیزیں گندگی میں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ چیز گندی ہو جاتی ہے جو خدا سے رخ موڑ لیتی ہے. جو چیز خدا سے دور ہو جاتی ہے اس میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے, اور جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف متوجہ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ خوشبو رہتی ہے. آپ دیکھ لیں وہ پھول جو اپنے مرکز سے رابطہ توڑ لیتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے, اور اس پھول میں تازگی ہوتی ہے جو اپنی جڑوں سے وابستہ ہوتی ہے. تو جس پھول کا رابطہ جڑ سے جڑا ہوا ہے اسی کے اندر خوشبو بھی ہے, اسی کے اندر تازگی بھی ہے, اسی کے اندر لطافت بھی ہے. اگر ہر وہ بندہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہے, گویا وہ اپنے مرکز سے وابستہ ہے, وہ مرکز حیات سے وابستہ ہے, مرکز اخلاق سے وابستہ ہے, مرکز ایمان سے وابستہ ہے, تو ایسی صورت میں اس کے اندر تازگی بھی ہوگی, خوشبو بھی ہوگی, نفاست بھی ہوگی, اور اس کے جسم سے خوشبو آئے گی اور دنیا متاثر ہوگی. اگر مسلمان مومن ہو جائیں اور خدا پرست ہو جائیں تو ان کے وجود سے ایسی خوشبو مہکنے لگے گی تو عالم معطر ہو جائے گا. یہ اسلام جو پھیلا ہے مومنین کی خوشبو کی وجہ سے پھیلا ہے. کسی ملک میں اگر 100-200 مسلمان اتر جاتے تھے تو پورا ملک جر در جوک ان سے ملنے کے لیے آتا اور ان کی خوشبو سے متاثر ہوتا اور ان کی لطافت و تازگی سے متاثر ہو کر ان کو اس طرح ان سے لپٹ جاتا, ان کو چھوڑتا نہیں, کہتا کہ تم مت جاؤ، تمہارے آنے سے ہمارا کلچر بدل گیا، ہماری تہذیب بدل گئی، ہمارے نظریات بدل گئے، ہمارا کردار بدل گیا، ہمارے سوچنے کا ڈھنگ بدل گیا، ہماری فطرت بدل گئی۔ یہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان خداوند عالم سے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ تو لہذا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو چیز رخ بدلتی ہے، اس کا سبب ہوا پرستی ہے۔ ہوا پرست کبھی خدا پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہوا پرستی خدا پرستی کے مقابلے میں۔ تو اب جتنے اخلاقی کمزوریاں ہیں وہ سب ہوا پرستی کی وجہ سے وجود میں آئیں گی نا، اور جتنی اخلاقی کمالات ہیں وہ خدا پرستی کی وجہ سے وجود میں آئیں گی، کیونکہ اخلاق کا مرکز ذات ربوبیت ہے۔ علم وہاں سے سرازیر ہوتا ہے، العلم اس کی ذات ہے، الحیات اس کی ذات ہے۔ تو اب جتنی بھی شرافت نیکی ہے اس کی ذات سے سرازیر ہوگی، تو جو اس کی ذات سے وابستہ ہو گیا گویا اس کے اندر اخلاقی کمالات پیدا ہو گئے، علم سے اس کا رابطہ جڑ گیا، حیات سے اس کا رابطہ جڑ گیا۔ اور یہ سارے رشتے اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب بندہ ہوا پرست ہو جاتا ہے۔ ہوا پرستی انسان کو جو ہے اندھا کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں وہ لوگ بہرے ہوتے ہیں، وہ لوگ اندھے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لینے والا اور ہوا پرستی میں مبتلا ہو جانے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے، جو اندھا ہوتا ہے، اور جس کے اندر حق و باطل میں تشخیص دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ فرقان کی جو صلاحیت ہے وہ خدا پرستی کی وجہ سے آتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا اور حق و باطل کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ دین ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، تو دین جو ہے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، ماننے کی چیز ہے۔ اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ میں آئے گی جب اس کا دل پاک ہوگا اور اس کا دل صاف ہوگا۔ طہارت قلب نہ ہو تو ایمان نظر نہیں آ سکتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں حق و باطل کے درمیان میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت دے گا۔ تو یہ اندرونی اور ایمانی صلاحیت کا نام ہے۔ اور ہدایت جو ملتی ہے وہ صفائے باطنی کی وجہ سے ملتی ہے، نہ یہ کہ وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں نا، یعنی جو اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، جو تقوی حاصل کیے بغیر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ چاہے وہ سمجھ بھی جائے تو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ مانتا وہ ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ توحید پڑھنے کی چیز نہیں ہے، خدا پرستی تھیری نہیں، پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ یعنی یہ علم توحید کتابوں میں ملنے والا علم نہیں ہے، یونیورسٹی میں ملنے والا علم نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں گے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں لہذا یہ توحید کو جانتے ہوں گے؟ جاننا اور چیز ہے، توحید کو درک کرنا اور چیز ہے۔ بہت بڑے آیت اللہ تھے، قرآن پر تھوک کے مرے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے اپنی کمالات، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی برتری کے لیے، اپنی بالادستی کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے۔ جب مقام نہیں ملا تو کہا توف ہے اس قرآن پر کہ جس نے مجھے مقام نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علم، یونیورسٹی، یہ جو ہے آپ کو معلومات تو فراہم کر سکتی ہے لیکن ایمان فراہم نہیں کر سکتی ہے۔ اور توحید کا علم ایمان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، نہ یہ کہ معلومات کی وجہ سے جمع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا۔ یعنی یہ علم یونیورسٹی نہیں دے سکتی، یہ علم جو ہے وہ کتابیں نہیں دے سکتی، یہ علم استاد نہیں دے سکتا ہے. آپ ہزاروں دلیلیں سیکھ لیں، اور اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ منکرین توحید کے پاس دلیلیں نہیں ہیں؟ آپ سے زیادہ دلیلیں ہیں. ایک عام مومن کے پاس، ایک عام خدا پرست کے پاس جتنی دلیل توحید کی ہے اس سے کہیں زیادہ دلیلیں منکران توحید کے پاس ہے توحید کے سلسلے میں، لیکن وہ نہیں مانتے. کیوں؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو معجزات دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانے، اور کتنے مومن ایسے تھے جو معجزات دیکھے بغیر ایمان لے آئے. ایمان لانے والے بغیر معجزات دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور ایمان نہیں لانے والے معجزات، آیات، نشانیاں سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. دیکھنے سے ان کی وسعت علمی میں تو اضافہ ہوا، لیکن قلب کی تاریکی دور نہیں ہوئی. قلب کی تاریکی ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے. اس کو آپ دونوں کو خلط ملط مت کیجئے، اور یہ مت سمجھے کہ ایمان جو ہے مفکرین دے سکتے ہیں، ایمان دانشور دے سکتے ہیں، وہ معلومات دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے. اور ایمان اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو خود آپ کو صفائے باطن حاصل کرنا ہوگا. جب صفائے باطن آپ حاصل کر لیں گے تو پھر ایک سی چھوٹی سی دلیل بہانہ بن جائے گی آپ کے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے. اور اگر آپ نے صفائے باطن نہیں حاصل کی تو لاکھ دلیلیں آپ سنتے رہیں گے لیکن آپ کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا. اس کیوں؟ اس لیے کہ ہوا پرستی انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے، اور حق و باطل کی تمیز وہ کھو دیتا ہے. بت پرستی کا جو ریشہ ہے وہ ہوا پرستی کی وجہ سے انسان بت پرست ہے. ہر برائی کا ریشہ ہوا پرستی ہے، ہر برائی کا ریشہ بنیاد، ہر گندگی کی بنیاد، ہر برائی کی بنیاد، ہر کچھ فہمی کی بنیاد ہوا پرستی ہے. جبکہ خدا جوئی جو ہے وہ فطرت انسان میں شامل ہے. ہر انسان جو ہے وہ اس کی فطرت میں خدا پرستی ہے، لیکن فطرت اس وقت بدل جاتی ہے، اور فطرت سے اس وقت انسان منہ موڑ لیتا ہے جب اس کے اندر ہوا پرستی شامل ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا بت ہے، یعنی ہوا پرستی سب سے بڑا بت ہے، یہ سبب بنتا ہے بت پرستی کی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نظر، تو یہ وہ ایک سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے روکتا ہے، اور وہ ایک سجدے سے منحرف ہونا ہزار سجدوں کو جنم دیتا ہے. یہاں پر جو ہے پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالی سے دور ہو جاتے ہیں، ان وہ لوگ کی اکثریت اصل میں عقل نہیں رکھتی ہے. یہ آیت ملاحظہ فرمائے، ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا کالانام بل ہم اضل سبیلا. کیا آپ کا یہ خیال ہے، ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی ہے اور سمجھتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کچھ سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ سب جانور جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ گمراہ ہیں. کون؟ وہ لوگ جو دیکھنے میں ظاہری آنکھ بھی رکھتے ہیں، ظاہری کان بھی رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ دانشور ہوں، ہو سکتا ہے وہ فلاسفر ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑے پڑھے لکھے پروفیسر ہوں، اسکالر ہوں، جو بھی ہوں، محقق ہوں، مدبر ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایمان کی روشنی اگر مان پڑ گئی ہے تو سمجھو وہ بہرا ہو گیا، وہ گونگا ہو گیا. اگر ہوا پرستی اگر شامل ہو جاتی ہے، ہوا پرستی اگر چھا جاتی ہے، تو اگر ہوا پرستی کے سیاہ بادل جب چھا جاتے ہیں تو علم کا سورج بھی دکھائی نہیں دیتا. علم کا سورج بھی دکھائی نہیں دیتا. یہ کتنی عجیب بات ہے. سورج اس کی تپش، اس کی روشنی جس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، جو ہر چیز کو جھلسا دیتا ہے، ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، وہ سورج جس کی جو ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے، وہ علم کا سورج بھی جب اس کے اوپر ہوا پرستی کے سیاہ بادل جو چھا جاتے ہیں تو نہ سورج کی روشنی دکھائی دیتی ہے، نہ چاند کی روشنی سجھائی دیتی ہے. یہ علم کا سورج غروب کر جاتا ہے. تدبر اور عقل و فکر یہ سب کچھ چھن جاتی ہے جب اس کے اوپر ہوا پرستی غالب آ جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ چاند کو خسوف ہوتا ہے، خسوف ہوتا ہے نا، چاند چھپ جاتا ہے. سورج گرہن سنا ہوگا نا، سورج چھپ جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. آئینے روشنی میں وہ چھپ جاتا ہے. اسی طریقے سے علم چھپ جاتا ہے، انسان کی عقل چھپ جاتی ہے. ہوا پرستی کہ سیاہ بادل اس طرح سے اس کے اوپر چھا جاتے ہیں کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ کا ایک خیال ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہیں؟ یعنی آپ کان دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں؟ آپ عقل، آپ ظاہری عقل دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھدار ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی ہے، کچھ سمجھتی ہے؟ ابھی اتنے بڑے پروفیسر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عام لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ کہ جب اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے خدا نہیں ہے تو یقیناً نہیں ہوگی. جب یہ کہہ رہے ہیں، جب یہ انکار کر رہے ہیں تو سمجھو حقیقت یہی ہوگی. تو پروردگار کہہ رہا ہے، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے؟ انہم الا کالانعام، یہ سب جانور جیسے ہیں. یعنی یہ فلاسفر کو قرآن کہہ رہا ہے یہ جانوروں کی طرح ہے. وہ مشرک فلاسفر، وہ مشرک اسکالرز، وہ مشرک محققین، وہ اللہ سے دور ہونے والے مفکرین کو قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ لوگ در حقیقت جانوروں کے جیسے ہیں. انہم کل انعام، یہ جو ہے جانوروں کی طرح. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی پست ہے. اب یہ انسان ہو کر، محقق ہو کر، فلاسفر ہو کر اور اسکالر ہو کر، محقق ہو کر کس طرح سے ایک حیوان سے پست ہو رہا ہے؟ کیونکہ حیوان جو ہوتا ہے، جو ہے بس وہی کرتا ہے، جس لیول میں اسی لیول میں رہتا، اس سے زیادہ وہ نہیں گر سکتا. مثال کے طور کے اوپر ایک بھیڑیا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے خون پینے کی، خون چوسنے کی، بس اتنی ہی پیے گا، اس سے زیادہ نہیں پی سکتا ہے. یعنی ایک بھیڑیا جب خون پینے پر آمادہ ہوتا ہے تو ایک سے زیادہ کا خون نہیں پی سکتا، لیکن جب انسان بھیڑیا بنتا ہے تو پھر ایک خون کے اوپر جو اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ ہزاروں کا خون چوس کر بھی یہ حل من مزید کہتا ہے. اس لیے انسان حیوان سے زیادہ گر جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک جاہل انسان جتنا معاشرے کے لیے نقصان دے رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک اسکالر نقصان دے جو مشرک ہے، جو گناہگار ہے. وہ پڑھا لکھا انسان زیادہ خطرناک ہے، انسان زیادہ خطرناک ہے جانور سے. اور انسانوں میں وہ انسان جو اپنی ہنر، اپنے علم کو غلط استعمال کرتے ہیں، گویا ایسے ہی ہیں. ہوا پرست انسان کے پاس علم ایسے ہی ہے جیسے مست انسان کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے. جب ایک مست شرابی کے ہاتھ پہ تلوار دے دی جائے گی تو وہ ہر ایک کو کاٹتا چلا جائے گا اور نقصان پہنچائے گا، لیکن یہی تلوار اگر کسی عقل مند انسان کے پاس رہے گی، ہوش و حواس رکھنے والے کے پاس ہوگی، تو وہ دفاع حرمت الہی کرے گا، وہ ناموس شریعت کا تحفظ کرے گا، وہ انسانوں کا تحفظ کرے گا، وہ دین کا تحفظ کرے گا، وہ مظلوموں کا تحفظ کرے گا۔ مظلوموں کے ہاتھ میں اور دین داروں کے ہاتھ میں جب تلوار آتی ہے تو حق کا دفاع ہوتا ہے، اور مست اشخاص کے ہاتھ میں جب تلوار آتی ہے تو پھر کعبۃ اللہ پر حملہ ہوتا ہے، دین پر حملہ ہوتا ہے، شریعت پہ حملہ ہوتا ہے۔ تلوار یزید کے ہاتھ میں تھی تو امام حسین کا گلا کٹا ہے، امام حسین کے ہاتھ میں جب تلوار آئی تو شریعت کا تحفظ ہوا، دین کا تحفظ ہوا۔ تو یہ تلوار ایک ہی ہے، لیکن وہ تلوار امام حسین کے ہاتھ میں ہو تو الگ اثر دکھاتی ہے، وہی تلوار اگر یزید کے ہاتھ میں ہو تو اثر الگ اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح سے علم ہے، اسی طرح سے سماعت ہے، اسی طرح سے بصارت ہے، اسی طرح سے تعقل ہے۔ یہ تعقل، یہ بصارت، یہ سماعت انتہائی اہم حربہ ہے، ایک اہم اسلحہ ہے۔ اگر یہ حق پرستوں کے پاس سماعت ہوگی تو نغمہائے آیات الہی سنیں گے، اور اگر کسی مست شخص کے پاس یہ سماعت دے دی جائے تو پھر اس سے وہ معصیت کرے گا، تو پھر فرق ہوا نا۔ یہ سماعت و بصارت علم حاصل کرنے کے آلے ہیں، یہ آلات اگر مست شخص کے پاس آ جائے تو اس کا غلط استعمال کرے گا۔ اسی طرح سے تعقل اور علم ہے، علم اگر جو ہے کسی شرابی کے پاس پہنچ جائے، علم وہ تلوار ہے جو شرابی کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو نقصان پہنچائے گا، تو علم والے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ کب؟ جب وہ ہوا و ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب وہ ہوا پرست ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان قرآن مجید کہہ رہا ہے ان ہم الا کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ انسان جانوروں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی پر اگر قدرت رک جاتی تو بھی بات تھی، لیکن اس سے آگے بڑھ کے کہا گیا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی پست۔ جس انسان کو مشرف المخلوقات سمجھتے تھے، قرآن اس کو جانوروں سے بھی پست بتا رہا ہے۔ ہم آدمیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، انسانوں کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے؟ یہ کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ جانوروں سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حیوان عقل نہ رکھ کے جو کام کرتا ہے، انسان اگر عقل رکھتے ہوئے وہ کام کرے تو جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کہلائے گا۔ اس لیے کہ اگر جانور وہ حرکت کر رہا ہے تو عقل نہیں رکھتے ہوئے حرکت کر رہا ہے۔ اگر جانور کسی کو چیر پھاڑ کر رہا ہے یا کسی کا خون چوس رہا ہے تو وہ چونکہ حیوان ہے، عقل نہیں رکھتا ہے، عقل نہ رکھ کے وہ حرکت کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ قابل مذمت نہیں ہے، حیوانوں کے لیے عذاب آخرت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی تو شاید یہ کام نہ کرتے، لیکن انسان عقل رکھتے ہوئے، یہی بات ہے، یہی عقل ہے جو معیار بنتی ہے فضیلتوں کی، اور یہی عقل کی وجہ سے اللہ انسانوں کو عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے جب عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا جاتا۔ عقل رکھتے ہوئے اگر حیوانوں کے راستے پہ چلے تو حیوانوں سے بدتر ہو جائیں، اور شہوت رکھتے ہوئے ملائکہ کے راستے پہ چلے تو ملائکہ سے آگے بڑھ جائیں۔ تو انسان ایک ایسا معمہ ہے کہ جو حل نہ شدنی ہے۔ کبھی انسان، کیونکہ انسان کے پاس ملائکہ کی عقل بھی ہے، حیوانوں کی شہوت بھی ہے، شہوت حیوان رکھتے ہوئے انسان کہے گا ملک سے کہ تو جو عبادت کر رہا ہے وہ بغیر کسی موانے کے تو عبادت کر رہا ہے، تیرے پاس کوئی مانے نہیں ہے، کوئی چیز تجھے روکنے والی نہیں ہے، تیرے لیے شب قدر بہت آسان ہے، ہمارے لیے شب قدر منانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے اطراف شیطانی طاقتیں گھوم رہی ہیں، خود خواہشات نفس، خود شہوت ہمارے اندر ہے جو ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ تو شہوت ہمارے پاس ہے، یہ طاقت جو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، اس نیچے کی طرف کھینچنے والی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگر ہم بلندی کی طرف آئیں تو کمال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے، ملائکہ جاؤ زمین پر دیکھو کہ شب قدر کو کیسے لوگ اللہ اللہ کہہ کے مجھے پکار رہے ہیں، میرے بندوں کو دیکھو کہ کیسے وہ پکار رہے ہیں۔ کیا تم نے سوچا بھی تھا کہ شہوت رکھتے ہوئے کبھی یہ لوگ تسبیح بھی کر سکتے ہیں؟ تم تو سمجھتے تھے نا کہ یہ صرف جو ہے خون ریزی برپا کریں گے۔ آؤ ملائکہ دیکھو میرے بندوں کو کہ کس طرح سے شہوت کی آگ ان کے اندر ہے، لیکن وہ آگ میں جھلس نہیں رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے آگ پر غلبہ پا لیا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ہم کو یاد کر رہے ہیں جبکہ اس کے اندر شہوت ہے، وہ شہوت جو گمراہ کرنے والی ہے، وہ شہوت جو ہمارے راستے سے روکنے والی ہے، وہ شہوت، وہ مقناطیسی کشش جو انسان کو زمین کی طرف اور جو ہے حیوانوں سے پستر مرحلے کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک ایسی فورس ہے جو انسان کو نیچے کی طرف سے بڑی طاقت سے کھینچ رہی ہے۔ اتنی فورس سے کھینچنے والی طاقت کی پرواہ نہ کر کے، ہوا و ہوس پر غالب آ کر کوئی اللہ کو پکار رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ ملائکہ سے آگے بڑھ جائے، اس کی عبادت ملائکہ سے افضل کہلائے گی۔ کیوں؟ ملائکہ بھی وہی قیام کرتے ہیں، انسان بھی بس ملک کی طرح قیام کر رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اسی کی طرح قیام کر رہا ہے، اسی کی طرح رکوع کر رہا ہے، اسی کی طرح سجدہ کر رہا ہے، لیکن ملک بغیر شہوت کے سجدہ کر رہا ہے، انسان شہوت رکھتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، انسان سجدہ کر رہا ہے، یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی جانور، کوئی وحشی جانور سجدہ کر رہا ہو۔ اس لیے کہ انسان اصل میں حیوان ہے، لیکن عقل کو کام میں لا کر وہ فہرست حیوانات سے نکل کر ملائکہ سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ملائکہ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے انسان اور جانوروں سے گر کیسے سکتا ہے انسان؟ بس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ شہوت رکھتے ہوئے اگر ملائکہ کے راستے پہ چلے تو ملک سے آگے بڑھ جائے۔ لیکن کیا یہ کام آسان ہے؟ یہ رشک ملائکہ ہے، ملائکہ رشک کریں گے، ملائکہ کہیں گے شاید ہمارے ہم نہ کر سکیں، شاید یہ کام ہم نہ کر سکیں، شاید ملک کے لیے مشکل ہو جائے۔ اگر ملائکہ کو شہوت دے دی جائے، ابھی موقع نہیں ہے کہ میں کچھ شعر وغیرہ کا سہارا لوں، لیکن بیان صاحب کی اپنی مرضی میں بھی ہے کہ بے حجابی کے جو پیمانے چھلک جاتے ہیں، آدمی کیا ہے، فرشتے بھی بہک جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کے بھی بہکنے کا امکان ہے اگر ان کے اندر شہوت ہو۔ تو یہ خلاصہ مطلب ہے کہ شہوت رکھتے ہوئے اور دوسرے عقل رکھتے ہوئے، سمجھداری رکھتے ہوئے، جانور کہیں گے اگر ہم کو سمجھ ہوتی تو ہم ایسی اونچی حرکتیں نہ کرتے۔ انسان شرمندہ ہو جائے گا جانوروں کے سامنے، جانور کہے گا، جانور ملامت کرے گا اس انسان کے پاس، یزید کو دیکھیں گے تو جانور لعنت بھیجیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یزید پر نہ صرف انسان لعنت بھیجتے ہیں بلکہ ہر مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ یزید صرف جانوروں سے پست نہیں ہوا ہے بلکہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ یعنی جب انسان گرتا ہے تو صرف حیوانوں کی فہرست نہیں گرتا، نبات کی فہرست نہیں گرتا، بلکہ جماعت کی فہرست نہیں گر جاتا، اتنا گرتا ہے جس کے گرنے کی کوئی حد ہی معین نہیں ہے۔ گرے تو گرنے کی حد معین نہیں ہے، اور پرواز کرے تو پرواز کی کوئی حد نہیں ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان شہوت رکھتے ہوئے اگر معراج کی منزلوں کو طے کرے تو ملائکہ سے بھی آگے بڑھ جائے گا اور اتنا آگے بڑھائے گا کہ کوئی حد معین نہیں ہوگی. بلند ہو تو بلندی کی حد نہیں, گرے تو پھر پستیوں کی حد نہیں, یہاں تک کہ پتھر کی صف میں بھی آگے نہیں رکے گا. وہم کل ہجارا پتھر وہم اشد, یہاں تو جانوروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, وہاں پتھروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتھر سے بھی گئے گزرے. بل ہوں اضل سبیلا, کیونکہ جانور کہے گا کہ اگر ہمارے پاس عقل ہوتی تو ہم فرزند رسول کا گلا نہ کاٹتے, اگر ہمارے پاس عقل ہوتی تو ہم اتنا بڑا جرم نہ کرتے, اتنا گھناؤنا جرم نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس بھیڑیے شرما رہے ہیں اوباما کی حرکتوں سے, ابھی افغانستان میں لاکھوں انسانوں کا خون چوس گیا, یہ نظام امریکی نظام, یہ امریکی حکومت, یہ اسرائیلی حکومت جس نے لاکھوں انسانوں کا خون چوس لیے لوگ, لیکن پھر بھی شرم نہیں آتی, ان کا پیٹ پھر نہیں بھرا, پھر عراق میں 10 لاکھ مسلمانوں کا خون چوس لیا, پھر بھی حل من مزید کی آواز آ رہی ان کے جہنم والے شکم سے. اور بے غیرتی کی انتہا ہو گئی کہ جہاں دو ملکوں پر بغیر کسی وجہ کے ان کا خون چوسنے کے بعد پھر اب شام میں یہ بھیڑی آئے ہیں خون چوسنے کے لیے. ان کی حقیقت اتنی گھناؤنی ہے کہ حیوان ان پر لعنت بھیجیں گے, بھیڑیے ان پر لعنت بھیجیں گے. اتنا انسان گر سکتا ہے, بے شرمی کی اتنی انتہا ہو سکتی ہے, زلالت اور رسوائی کی اتنی انتہا ہو سکتی ہے کہ ابھی لاکھوں انسانوں کا خون چوس کے آئے ہو, ابھی فوج نکل کے عراق سے نکلی ہے ہزاروں انسانوں کا خون چوس کر, اب پھر آ رہی ہے شام کی سرزمین میں, اور اس تین سال کے عرصے میں 1 لاکھ شامیوں کا خون چوس گئے, پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا. پتا نہیں اب کتنے لوگوں کا خون چوسیں گے. مصر میں اس وقت خون بہا رہے ہیں, ہر جگہ خون بہا رہے ہیں, خون چوس رہے ہیں. اب ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ, کیونکہ حیوان ایک غریزے ثابت پر استوار رہتا ہے,
باقی رہتا ہے
اس پہ, باقی رہتا ہے ایک ہی غریزے پر, اس کی ایک حد ہے. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ملائکہ کے عبادت کی ایک حد ہے, جو قیام میں ہے وہ رکوع نہیں کر سکتا, جو رکوع میں ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا, جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح ہی پڑھتا رہے گا, جو تشہد کی حالت میں وہ تشہد کی حالت میں رہے گا. جیسا آپ نے دیکھا درخت کھڑے جانوروں کو رکوع کی حالت میں دیکھا تو قیام کی کیفیت میں نہیں دیکھا, سجدے کی کیفیت میں نہیں دیکھا. جو رکوع میں پیدا ہوئے وہ رکوع میں مر گئے, جو قیام میں پیدا ہوئے وہ قیام میں مر گئے, جو تشہد میں پیدا ہوئے وہ تشہد میں دم توڑ دیا. لیکن انسان جب عبادت پر آمادہ ہوتا ہے تو قیام بھی کرتا ہے, رکوع بھی کرتا ہے, سجدہ بھی کرتا ہے, زبان سے تسبیح بھی پڑھتا ہے, آنکھوں سے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے, اور کانوں سے یعنی آنکھ سے بھی عبادت, کان سے بھی عبادت, زبان سے بھی عبادت, دل و نگاہ سے بھی عبادت, جسم کے ہر حصے سے عبادت کرتا ہے. جب عبادت کے اوپر آتا ہے تو پھر تمام اعضاء و جوارے سے عبادت کرتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا یہ احسن تقویم ہے, یہ فتبارک اللہ احسن الخالدین کے مصداق ہے, یہ وہ انسان ہے کہ جس کو پیدا کر کے اللہ نے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا, فتبارک اللہ احسن الخالدین کہہ کے. اور کچھ انسان ایسے بھی ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جن کی عبادت پر ملائکہ عرش کریں, کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے گناہوں پر جانور شرما جائے, ان کی پستیوں پر جانور شرما جائے. ملائکہ کی معلوم مقامات معلومہ ہیں, اسی طرح سے حیوانات کے بھی مقامات ہیں. گرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, جانوروں کی بھی کوئی حد ہے, خون چوسنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, شکم پوری کی بھی ایک حد ہوتی ہے, ہوا و ہوس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو بتایا دیکھو جانوروں کی بھی ایک حد ہے, یہ گرے ہوئے ہیں لیکن گرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, یہ بھیڑیے ہیں ان کی بھی ایک حد ہے, یہ زہریلے جانور ہیں ان کی بھی ایک حد ہے. تو مقامات معلومہ ہے, غریزہ ایک معلوم حد میں ہے, اس حد سے وہ زیادہ نہیں گر سکتے, نہ اس حد سے بلند ہو سکتے ہیں. بھیڑیا انسان نہیں بن سکتا ہے, نہ بھیڑیا اوباما کی طرح گر سکتا ہے, یزید کی طرح گر سکتا ہے, فرعون کی طرح گر سکتا ہے, نہیں. ایک مقام ہے, گرنے کی ایک حد ہے. تو حیوانوں کی حد معین ہے, لیکن انسان ہوا و ہوس کے ذریعے سے ہزاروں غلطیاں کرتا ہے، سینکڑوں خطائیں کرتا ہے، ہزاروں انسانوں کا خون چوس جاتا ہے، یہ ہوا و ہوس کی وجہ سے۔ ہوا و ہوس انلمیٹڈ، اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے، ہوا و ہوس کے پیروں میں زنجیر نہیں ڈالی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اختیار کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا جو اختیارات کا غلط فائدہ اٹھائے گا اس کو بدترین جہنم کے ٹھکانوں میں سے ٹھکانے پہ پہنچا دیا جائے گا۔ اسی لیے جہنم کے بھی ٹھکانے ہیں، گرنے کی بھی حدیں ہیں، جو جتنا زیادہ گرے گا اتنا زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور پھر بہشت کے بھی مقامات ہیں۔ حیوان سے اس لیے انسان گر جاتا ہے کیونکہ حیوان جو ہے وہ، کتنے حیوان ایسے ہیں جو اپنے محسن کی قدر کرتے ہیں، اپنے مالک کی قدر کرتے ہیں، اپنے مالک کی آواز پر وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن انسان اپنے خدا واحد کا، اپنے مالک کائنات کا، اپنے اس محسن کا جو اس پر جس نے احسان کیا ہے اس سے بھی منحرف ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ جانوروں سے بھی مرتب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان کی اکثریت سننے والی ہے، جاننے والی ہے؟ نہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس زبان ہے لیکن یہ بولتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کا دیدار جو آنکھیں نہ کر سکیں وہ اندھی ہیں، جو حق کو سن نہ سکے وہ کان بہرے ہیں، جو حق کو دیکھ نہ سکیں، جو حق بول نہ سکیں وہ گونگے، یعنی ان کی انسانی زبان گونگی ہے، ان کی انسانی آنکھیں اندھی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو ایک جانور دیکھ سکتا ہے، یعنی یہ آنکھوں سے وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو ایک جانور کو بھی نظر آ سکتی ہے، کان سے وہ چیز سن رہے ہیں جو ایک جانور کو بھی سنائی دیتا ہے، لیکن یہ کان سے وہ ملکوتی صدائیں نہیں سن رہے جو انسانی کان ہے، اس لیے کہ کان یہ حیوانی کان ہے، اس کان کے پیچھے ایک انسانی کان ہے، یہ آنکھیں حیوانی آنکھ ہیں، اس کے پیچھے ایک انسانی آنکھ ہے، اور یہ زبان کے پیچھے ایک اور زبان ہے، یہ جو زبان ہے وہ جانور کی زبان ہے، اس کے پیچھے جو زبان ہے وہ ملکوتی زبان ہے، وہ انسانی زبان ہے، وہ شرافت کی زبان ہے، وہ حق کی زبان ہے، وہ زبان اصل میں حقیقت میں انسان کی زبان ہے، یہ زبان جانور کی زبان ہے، یہ زبان جانور کی زبان ہے، جانور کی خواہشات کے مطابق چلتی ہے، یہ کان جانور کے کان ہے، جو وہ سنتا ہے جو ایک جانور بھی سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو جانور بھی دیکھتا ہے، لہذا ان آنکھوں کو دیکھ کر آپ یہ گمان نہ کر لیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کانوں کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سن رہے ہیں، یہ زبان کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ زبان گویا ہے، یہ تو بولنا جانتے نہیں، یہ گونگے ہیں بولنا نہیں جانتے، یہ اندھے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، یہ بہرے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آنکھ رکھنے والوں کو اندھا کہہ رہا ہے، کان رکھنے والوں کو بہرا کہہ رہا ہے، زبان رکھنے والوں کو گونگا کہہ رہا ہے، سمجھنے والوں کو بے عقلا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس چیز کو عقل سمجھتا ہے وہ یہ کام انجام نہیں دے رہا ہے۔ لہذا اگر یہ حیوانوں کی طرح دیکھتا بھی ہے تب بھی وہ حیوانوں سے اللہ کی نظر میں پست ہے، اگر یہ حیوانوں جیسے کام رکھتا ہے تب بھی وہ حیوانوں سے پست ہے، اس لیے کہ حیوان حیوان ہو کر وہ چیز دیکھے اور انسان انسان ہو کر بھی وہی دیکھے تو دونوں میں پھر کیا فرق ہے؟ جب یہ فرق مٹ جاتا ہے تو پھر جانور سے بھی انسان پست ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کی وہ شب ہے کہ جب انسان متوجہ ہو اور وہ چیزیں جو اس نے کھو دیا ہے وہ چیزیں اس کو واپس لے لے، اور دعا کرے کہ پروردگار میری کھوئی ہوئی سماعت مجھے لوٹا دے، میری کھوئی ہوئی بصارت مجھے لوٹا دے۔ آج کی شب جو ہے نا وہ دعائیں مانگنے کی شب ہے، اور دعائیں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ مانگنا کیا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو اس ضرورت کا احساس نہیں ہے جو ہمارے پاس جس کا فقدان ہے. جب ہم کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے تو پھر ہم مانگیں گے کیا؟ ہم وہی مانگیں گے جس چیز کی اپنے اندر کمی محسوس کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں چاول نہیں ہے, آتے ہیں شب قدر کو تو دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے اناج میں اضافہ کر دے, ہمارے چاول میں اضافہ کر دے, ہمارے جو ہے غلے میں اضافہ کر دے. کیونکہ ان کو احساس ہے کہ ان کے گھر میں غلہ ختم ہو چکا ہے. وہ اپنے جیب دیکھ کے کہتے ہیں پروردگار میری جیب خالی ہو گئی ہے, میری جیب کو بھر دے, میری دکان میں جو ہے رونق پیدا کر دے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کمی کہاں ہوئی ہے, اس کے لیے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں, اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس کمی کا ان کو احساس ہے. لیکن جس کمی کا اس کو احساس نہیں ہے وہ چیز اللہ سے مانگے گا ہی نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز اس نے کھو دیا ہے. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنی بصارت کھو دیا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ مانگے گا کہ پروردگار مجھے میری کھوئی ہوئی بصارت لوٹا دے. جیسا کہ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں پروردگار ارنی الاشیاء کما ہیا, کہ پروردگار مجھے اشیاء کو ویسے دکھا جیسے کہ وہ اشیاء ہیں. تو یہ اشیاء جیسی ہیں ویسے اس وقت نظر آ سکتی ہیں جب آنکھیں کھل جائیں. اگر آنکھ ہو تو جیسی چیزیں ویسی نظر آئے گی, لیکن آنکھ جس نے ضائع کر دیا ہے وہ دیکھے گا کیسے؟ تو لہٰذا یہ دعا کریں کہ جس آنکھوں کو میں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے کھو دیا ہے, جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, فرقان کی صلاحیت جو میں نے کھو دیا ہے, جو مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے, میں باطل کو کیسے چھوڑوں گا جبکہ مجھے حق نظر ہی نہیں آ رہا ہے. جس کو حق نظر آتا ہے وہ باطل پہ نہیں جا سکتا ہے, لیکن حق کو باطل کی کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ آنکھیں ہم نے کھو دیا ہے. تو ہم یہ مانگے کہ پروردگار مجھے وہ سماعت لوٹا دے, وہ بصارت لوٹا دے, وہ عقل لوٹا دے, وہ فہم لوٹا دے, کہ جس کی وجہ سے جس چیز کو میں نے کھو دیا ہے, جس کو میں نے ضائع کر دیا ہے. تو اسی لیے جوانوں کے لیے کہتے ہیں کہ جوانوں کے لیے آسان ہے, اس لیے کہ ابھی پوری طریقے سے انہوں نے کھویا نہیں ہے, کھو رہے ہیں آہستہ آہستہ. لہذا اب وہ کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس لوٹانا ان کے لیے آسان ہے, لیکن جو لوگ ضعیف ہو چکے ہیں ان کے لیے پھر واپس لوٹ کر آنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ کھو چکے ہیں. اب جو سب کچھ کھو چکے ہیں وہ واپس کیسے واپس لائیں گے؟ ان کے لیے بہت دشواری ہے. یعنی اسی لیے کہتے ہیں ریاضت عبادت جوانی میں آسان ہے اور ضعیفی میں یہی عبادت مشکل ہو جاتی ہے, اطاعت مشکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ صلاحیتیں اس نے کھو دیا, وہ طاقت ختم ہو گئی, وہ قوت ختم, وہ روح ختم ہو گئی, وہ روح مر چکی ہے جس سے عبادت کیا جاتا تھا. تو لہذا یہ شب ایسی عبادت کی شب ہے کہ جس دن ہم یہ مانگیں جو چیز ہم نے کھو دی, اگر وہ چیز ہم کو حاصل ہو جائے گی تو پھر ہمارے لیے ہم انسان بن جائیں گے, اور انسانیت اگر ہمارے پاس آ جائے گی تو گویا کریں ہم اشرف المخلوقات کے صفوں میں آ جائیں گے. اگر ہم دیکھنے والے بن جائیں, سننے والے بن جائیں, سمجھنے والے بن جائیں تو اور کیا چاہیے؟ یعنی اللہ کی صفات اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, سماعت و بصارت, تو اس سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ سب سے بڑی دولت یہی ہے جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے, وہ ہے سماعت, وہ ہے بصارت, وہ ہے تعقل, وہ ہے سمجھنے کی صلاحیت. یہ چیزیں اگر انسان کے پاس آ جائیں تو پھر اگر یہاں پر سماعت مل جائے, آخرت والی سماعت اگر یہاں پر مل جائے تو پھر آخرت میں بھی وہ سماعت کام آئے گی. اگر یہاں پر یہ بصارت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم کو یہ بصارت آخرت میں بھی کام آئے گی. جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں ہم اندھے محشور نہیں ہوں گے, وہاں ہم گونگے محشور نہیں ہوں گے, وہاں ہم بہرے محشور نہیں ہوں گے. وہاں یہ نہیں کہیں گے پروردگار لما حشرتنی اعما, کیوں تو نے مجھے اندھا خلق کیا ہے؟ تو آواز آئے گی تم نے دنیا میں بھی تو آنکھیں کھو دی تھی. لہذا آج کی شب ہم کو جو مانگنا ہے, ہمیں بصارت مانگنا ہے, ہمیں سماعت مانگنا ہے. پروردگار ہمیں مظلوموں کی آوازیں کیوں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ ہمیں جو ہے مظلوموں کی آوازیں کیوں نہیں سنائی دے رہی ہے؟ ہمیں حق کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی ہے؟ جو ان کانوں کو بند کر لیتے ہیں ان کو مسجد کوفہ کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی, ان کو علی ابن ابی طالب کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی, उनको सुनाई देती है जिनके कान बहरे नहीं हुए, गुनाहों की आलूदगी की वजह से उनके कान गिरा नहीं हुए हैं, वही मस्जिद कूफा की आवाज सुन सकते हैं। लेकिन वो शख्स नहीं सुन सकता जिसके कान गिरा हो चुके हैं गुनाहों की वजह से और जंग आलूद हो चुके हैं। लिहाजा जिन्होंने अपनी समात को, अपनी बसारत को खो दिया है, गोया वो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। तो लिहाजा हमें आज की शब अमीरुल मोमिनीन का वास्ता देना है, आज की शब हमें उस मौला का वास्ता देना है कि जिसने अपनी समात और बसारत को इस दर्जा बुलंद कर दिया कि यंदुरू बिनूरिल्लाह, वो देखते हैं तो अल्लाह के नूर से, यानी उन्होंने अपनी आंखों को ऐनुल्लाह बना लिया था, अपने कानों को उज़्नुल्लाह बना लिया था, अपनी जबान को लिसानुल्लाह बना लिया था और अपने चेहरे को वजहुल्लाह बना लिया था और खुद वलीउल्लाह पैकर असदुल्लाह बन गए थे। क्यों? इसलिए कि वो कुदरत हक को हासिल कर लिया, तो लिहाजा हाथ मिल गए, अल्लाह का नूर हासिल कर लिया तो उनको आंखें मिल गईं, अल्लाह के वसमी की तासीर को कबूल कर लिया तो समाज मिल गई। इस तरह से वो ऐनुल्लाह वजहुल्लाह निसानुल्लाह करार पाए। हम उस इमाम के सोग में आज बैठे हुए हैं, इसीलिए आज की शब में लानत भेजना है उस जालिम को जिसने ऐसे इमाम को शहीद कर दिया। आज की शब हमें आमाल करना है, इबादत ही करना है, और ये जो कुरान खानी है ये सबसे बड़ी बड़े आमाल है। आप ये मत समझिए आपका वक्त जो है वो फजूल गुजर रहा है, ये जो सब मिलकर जो कुरान पढ़ने और एक आयत का समझना हजार आयतों के पढ़ने से बेहतर है। आज की शब तफक्कुर की शब है, समझने की शब है। एक लम्हे में इंसान ऐसा बदल सकता है कि 100 साल में भी नहीं बदला था। पूरे 100 साल की उम्र गुजर जाती है, इंसान बदलता नहीं है, बदलने के लिए एक लम्हा काफी है। वो जो नूर चमकता है कल्ब के अंदर, उसी को कहते हैं शबे कदर का इदराक। अगर वैसा एक लम्हा जो है शबे कदर का एक लम्हा इंसान को बदल देता है तो पूरी शबे कदर में क्या होगा। पूरी शबे कदर अगर किसी को दर्क कर ले तो फिर इतनी नूरानियत में इजाफा हो जाएगा, जबकि शबे कदर की एक झलक इंसान को इतना बदल सकती है जितना 100 साल में भी नहीं बदल सकती। तो एक वक्त ऐसा आ जाए, आज की पूरी शब के अमाल में एक लम्हा ऐसा आ जाए हमारी जिंदगी में कि जब हम पूरी तरह से मुनकलिब हो जाए। वो नूर पैदा करने के लिए इतनी मर्तबा या अल्लाह कहें कि एक मर्तबा सही में या अल्लाह मुंह से निकल जाए। ये हजार मर्तबा या अल्लाह उस एक या अल्लाह की खातिर है जो कल्ब की गहराइयों से निकले। हजार मर्तबा जबान से तो निकलना आसान है, एक मर्तबा दिल से पुकारना मुश्किल है। एक मर्तबा अगर दिल से पुकार ले तो फिर हजार बार पुकारने से फायदा नहीं है, जबान से हजार मर्तबा पुकारने कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि अल्लाह जबान से आने वाली आवाज को नहीं कल्ब की गहराइयों को सुनता है। तो हम दुआ करें परवरदिगार के मौलाए कायनात के इस शब में, इस शब जरबत में परवरदिगार शब कद्र को समझने और दर्क करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर आज की शब तब्दीली की शब हो, हमें बदलने वाली शब हो, ऐसी शब हो जब हमें हमारी समात वापस लौटा दी जाए, हमें हमारी बसारत वापस लौटा दी जाए, फिर हम नूर खुदा से देखें, नूर खुदा से सुनें, हम जो बोलें वो खुदाई ताकत से बोलें। अगर वो खुदाई ताकत अगर हमारी उंगलियों में आ जाए, जैसा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मा कलअतु बाब खैबर बकुव्वतिन जिस्मानिया बल बकुव्वतिन रहमानिया, मैंने ये कदे खैबर को अपने उंगलियों की ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई कुदरत से उखाड़ा है। वो कुव्वत रहमानी अल्लाह सुभानहु तआला हमारे हाथों में पैदा करे, हमारी समावत और बसारत में पैदा करे। परवरदिगारा दुनिया में जहां जहां पर भी जुल्म हो रहा है, जालिमों को नेस्त नाबूद फरमा, मजलूमों की हिमायत फरमा, मजलूमों की नुसरत फरमा, बिलखसूस दुश्मनान दीन, दुश्मनान ईमान, یہود و نصارہ امریکہ و اسرائیل کا خاتمہ فرما اور مسلمان ملکوں کو ان کے شر سے آزاد فرما. پروردگارا مصر کی عوام کو سکون کی سانس لینے کی توفیق عطا فرما. شام کی سرزمین آج کی شب ان سب مسلمانوں کو دعا کرنے کی شب ہے کہ اس شب میں ہم دعا کریں کہ آئندہ شب قدر تک تمام مسلمانوں کے دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں تمام غم و اندوہ دور ہو جائیں, پرچم اسلام و مسلمین سرفراز ہو اور مومنوں کو غلبہ حاصل ہو, حزب اللہ کو غلبہ حاصل ہو, اللہ کی قوم کو غلبہ حاصل ہو, اللہ کے ماننے والوں کا پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم اگر مومن بن جاؤ گے تو بالا دست ہو جاؤ گے. ہم دعا کریں منجی عالم بشریت کے ظہور کے لیے کہ جس کی آمد سے باطل کا زوال اور حق کا عروج ہوگا. پروردگارہ اس شب کے طفیل میں ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما, ہمارے اموات کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے گناہوں سے ہمیں آزاد فرما, اور پروردگارہ ہم نے جو خطاکار ہیں جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. اس مہینے کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. ایک مرتبہ سورہ حم کی تلاوت فرما کر حاضر.